الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله وتقاه من النار، وذلك كل ليلة. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمل ابن آدم يضاعف الحسنة بأشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي، من أجلي للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وهل خلوف فم الصائم أطيب عند الله من المسك، والصيام جنة. وإذا كان يوم الصوم صوم أحدكم فلا يرفس ولا يصخب، فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، گزشتہ ہفتے جوڑ ہوا تھا خواتین کے لیے، اور اس میں بھی رمضان شریف سے متعلقہ کچھ اہم باتیں بتائی گئی تھیں، اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ جو آنے والا اتوار ہے اس میں بھی روزے کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ. تو آج اتوار ہے اور ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ روزے کے بارے میں کچھ بات ہوگی. اور یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب جتنے بھی رمضان شریف کے اندر بھی اتوار آئیں گے تو اس میں روزے کے بارے میں ہی بات ہوگی، اور آخری جو عشرہ ہے اس سے پہلے جو آئے گا اس میں اعتکاف کے بارے میں بات ہوگی. ایک بات بہت اہم ہے سمجھنا، اس دفعہ مردوں کا جو اعتکاف ہے وہ تو خطرے میں نظر آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مردوں کا اعتکاف نہ ہو سکے قانونی پابندیوں کی وجہ سے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، لیکن عورتوں کا اعتکاف ہو سکے گا، کیونکہ عورتوں کا اعتکاف تو گھروں میں ہوتا ہے، لہٰذا وہ خوش قسمت لوگ اعتکاف سے بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں. اس وجہ سے ان کے لیے بھی خصوصی طور پر یہ اعتکاف کے مسائل پھر بیان کیے جائیں گے. روزہ اصل میں ایک خاص نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہماری ایک خاص ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے نعمت ہمیں نصیب فرمائی ہے. گاڑیاں جب چلتی ہیں تو ان کے ساتھ کچھ بکلیٹس بھی آتی ہیں کہ ان گاڑیوں کا فلاں اتنا ٹائم گزرنے کے بعد اوور ہالنگ ہونا چاہیے، تیل تبدیل ہونا چاہیے، اور فلاں چیز ٹھیک ہونی چاہیے، فلاں مطلب وہ اس کا باقاعدہ ایک ترتیب اس کے ساتھ آ جاتی ہے، تب وہ گاڑیاں صحیح چلتی ہیں. اگر ان چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے تو اس کی عمر بہت توڑی ہو جاتی ہے. تو اس طرح جو ہمارا روحانیت کا نظام ہے وہ مادیت کے نظام کے ساتھ ٹکراتا ہے. اور جو مادیت کا نظام ہے وہ ہمارے ہر طرف چائے ہوا ہے، کوئی رخ ایسا نہیں ہے جس سے انسان محفوظ ہو. مادیت ہمارے تمام حصوں کے اوپر چائے ہوتا ہے، آنکھ کے اوپر مادیت کا نظام، کان کے اوپر مادیت کا نظام، زبان کے اوپر مادیت کا نظام، سوچ کے اوپر مادیت کا نظام، اس کی ان تمام چیزوں کی وجہ سے دل کے اوپر مادیت کا نظام، اور یہ تمام مادیت کی نظام میں مل کر تین بڑی برائیاں ہماری اندر پیدا کرتی ہیں دل کے لحاظ سے، کیونکہ تمام چیزیں دل کی طرف جاتی ہیں. یوں کہہ سکتے جو دل ہمارا ہے یہ سورس بھی ہے سنک بھی ہے، یعنی یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرف سے جو بھی آتا ہے، خیر آتا ہے شر آتا ہے، اس کی طرف آتا ہے، نفس کی طرف سے، عقل کی طرف سے، ماحول کی طرف سے. اور اس کا جو اثر ہے پھر یہ ساری چیزیں قبول بھی کرتی ہیں. بس اگر یہ اچھا ہے تو ماحول کو فائدہ پہنچائے گا، اگر برا ہے ماحول کو نقصان پہنچائے گا. ماحول اچھا ہے اس پر اچھا اثر پڑے گا، ماحول برا ہے اس پر برا اثر پڑے گا. گویا کہ یہ ہر وقت متحرک رہتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے. قلب اس کا اس لیے نام ہے. تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ تین بڑی برا بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں مادیت کے ماحول کی وجہ سے، تین طرف سے، ہر طرف سے جو مادیت کا ماحول ہے اس کی وجہ سے تین بڑی بیماریاں اس میں آ جاتی ہیں. جب یہ اپنے سے بڑوں کو دیکھتا ہے، ان کے مزے دیکھتا ہے، ان کی سہولتیں دیکھتا ہے، ان کا اکرام دیکھتا ہے، تو اس میں بڑا بننے کا شوق آتا ہے. اس کو حب جا کہتے ہیں. اور جب یہ دیکھتا ہے کہ مال سے سارے کام ہوتے نظر آ رہے ہیں اور مال کی وجہ سے لوگوں کی عزت ہوتی ہے اور مال کی وجہ سے لوگ پہچانے جاتے ہیں، تو اس میں بھی مال کو جمع کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، یہ حب مال. اور پھر جب لذتوں کو دیکھتا ہے ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں اور لوگ ان سے مطلب جو ہے نا وہ متلذذ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر لذتوں کی طلب بھی آ جاتی ہے. تو یہ تین بیماریاں انسان کی ہیں جو ماحول کی وجہ سے آتی ہیں. تو ان تینوں بیماریوں کا باقاعدہ علاج ہونا چاہیے، جس کو ہم تصوف اور سلوک کہتے ہیں. لیکن یہ تو تصوف و سلوک تو ہر وقت میں ہونا چاہیے اور ہر دور میں ہونا چاہیے، لیکن اللہ جل شانہ نے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ مختص کر دیا اس کے لیے کہ اس میں تو آپ لوگ اس کو کریں ہی کریں، اور وہ رمضان شریف کا مہینہ ہے. کہ رمضان شریف کے مہینے میں سب لوگ یہ کریں. اس کے لیے اللہ جل شانہ ماحول کو بھی درست فرما دیتے ہیں. بہت بڑی بات ہے، ماحول کو درست کرنے کے لیے اللہ جل شانہ جو سرکش جنات ہیں ان کو بند کر دیتے ہیں، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روحانی پکار ہے، وہ آتا ہے کہ اے خیر کو طلب کرنے والا والے آگے بڑھو، اور اے برائی چاہنے والے رک جا. اور اللہ کے لیے بہت سارے لوگ ببرکت رمضان پر آزاد کیے جاتے ہیں دوزخ سے. اور یہ ندا اور پکار ہر رات ہوتی ہے، یہ ترمذی ابن ماجہ اور احمد کی روایت ہے. پتہ کیا چل گیا کہ رمضان شریف کی پہلے رات سے ہی الحمدللہ ماحول کو بہتر کر دیا جاتا ہے، تو غروب آفتاب کے ساتھ ایکسٹرنل انٹرفیرنس اسپریچول کم سے کم کر دی جاتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے تو ماحول کو اسپرچولی صاف کیا جاتا ہے. اب ہمارے پاس صرف ایک دشمن رہ گیا, جو دوست بھی ہو سکتا ہے, اس کو دوست بنانا پڑتا ہے, اور وہ ہے ہمارا نفس. اور نفس کے لیے اللہ جل شانہ نے یہ انتظام کیا کہ روزہ فرض کر دیا گیا. لہذا جب انسان روزہ رکھتا ہے تو یہ نفس کو درست کرنے کا نظام شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ وجہ کیا ہے کہ نفس جو ہوتا ہے یہ مجاہدے سے سیدھا ہوتا ہے, اس کی جو خواہش ہوتی ہے اس کو لگام دینے پڑتا ہے. یہ حکم مانتا نہیں اس کو منوایا جاتا ہے, سنتا نہیں اس کو سنوایا جاتا ہے, کرتا نہیں کروایا جاتا ہے. اس کی سرشت کچھ ایسی ہے. تو اللہ جل شانہ نے یہ نظام جو بنایا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کے تین عظیم خواہشیں, اس کے اوپر روک لگا دی کہ یہ نہیں ہے, نہ کھا سکتے ہو, نہ پی سکتے ہو, نہ مباشرت کر سکتے ہو. یہ تین پابندیاں سخت جو اس کی بہت زیادہ دلچسپی کے سامان ہیں. اتنی بڑی چیزوں کو اگر ایک انسان کنٹرول کر لے تو اس سے جو چھوٹی چیزیں ہیں اس کو تو کنٹرول کرنا نسبتاً آسان ہوگا, لیکن یہاں عقل سے کام لینا پڑتا ہے کہ اگر میں ان تین بڑی چیزوں کو روک سکتا ہوں تو میں ان چھوٹی چیزوں کو کیوں نہیں روک سکتا. اپنی نظر کی حفاظت ہو گئی, اپنے وقت کی حفاظت ہو گیا, اور اس طرح اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچانا, یہ سب چیزیں جو ہے چھوٹی چیزیں اس کے مقابلے میں, ان چیزوں کے مقابلے میں. تو یہاں عقل سے کام لینا پڑتا ہے, عقل کو سمجھانا پڑتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر مصیبت میں اگر ہم ہائے ہائے کرے تو ہائے ہائے کرنے سے مصیبت ختم نہیں ہوتی, تو عقل سے اس کو سمجھنا پڑتا ہے کہ میں یہ کیوں نہ کروں کہ اللہ پاک سے صبر کی توفیق مانگوں, دعا کروں, اس پر اجر طلب کروں, انا للہ وانا راجعون کہوں. یہ ساری باتیں قرآن نے بتائی ہیں, حدیث نے بتائی ہیں. تو صرف اپنے آپ کو سمجھانے سے انسان ٹھیک کر سکتا ہے اس کو, کیونکہ بڑی چیز تو موجود ہے, بڑی چیزوں پہ صبر ہے, تو اب اس سے چھوٹی چیزوں پر صبر کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر انسان خود کو سمجھائے, اس لیے فرمایا الصوم جنتن, روزہ ڈال ہے. آگے فرماتے ہیں جب تک اس کو کوئی پاڑ نہ ڈالے, یعنی ڈال کو پاڑ نہ ڈالے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈال بنا ہوا ہے یہ مزاحمتوں سے بنا ہے, یعنی تمام نفس کی چیزوں کے خلاف مزاحمت ہیں, یہ بن گیا ڈال. تو ان میں جن جن مزاحمتوں کو ہم پاڑیں گے, یعنی اس کا پرواہ نہیں کریں, جیسے آنکھ کی حفاظت نہیں کریں گے, کان کی حفاظت نہیں کریں گے, زبان کی حفاظت نہیں کریں گے, سوچ کی حفاظت نہیں کریں گے, تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں یہ کیا ہے, یہ ہمارے ڈال کو کمزور کر دیں گے. یہ جو بڑی چیزیں ہم نے کنٹرول کی ہیں تو ان کا جو اثر ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. اس وجہ سے یہاں پر اپنے عقل کو استعمال کرنا پڑے گا, سوچ کو استعمال کرنا پڑے گا, فکر کرنا پڑے گا کہ ہم کس طریقے سے اس کے اعلی مقاصد کو حاصل کر لیں. کچھ تدبیریں بھی ہو سکتی ہیں, تدبیر بھی عقل کے ذریعے سے انسان کرتا ہے. مثلا انسان یہ تدبیر کر لے کہ دن کے وقت سوئیں اگر کر سکتا ہے اور رات کے وقت جاگیں. ایک تو یہ کہ انسان اپنے کھانے پینے کی ضروریات بہت اچھی طرح پوری کر لے گا, کیونکہ پانی یک دم سارا پینا یہ بڑا مشکل کام ہے پورے دن کے لیے, اور اگر آپ تھوڑے تھوڑے دیر کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی پئیں تو جسم میں جذب ہوتا جائے گا, سٹور ہوتا جائے گا, لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کھانے پینے کی بھی ریکوائرمنٹس وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہوں گی اور پورے دن آپ کے لیے گزارنا پھر آسان ہو جائے گا, جسم کی ضروریات کو پورے کیا جائے گا. وہ دن کے وقت جو آنکھ کا غلط استعمال ہو سکتا ہے, کان کا غلط استعمال ہو سکتا ہے, زبان, کیونکہ لوگ موجود ہوتے ہیں, تو اس سے انسان بچا رہے گا. نیند کی حالت میں روزے کی زیادہ حفاظت ہوتی ہے اگر نماز کا وقت نہ ہو. تو ایک تدبیر تو یہ ہو سکتی ہے. دوسری تدبیر یہ ہو سکتی ہے کہ کسی ایسی جگہ انسان نہ جائے جہاں پر نافرمانی کا نظام ہو. دعوت کی نیت سے جا سکتا ہے بشرط یہ کہ اتنا انسان کو اپنے اوپر کنٹرول ہو کہ اس ماحول میں جذب نہیں ہو جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں موقع دیا ہوتا ہے اس رمضان شریف میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے. تو ایک حصہ تو میں نے بتا دیا دن کا ہے, جس میں روزہ دار جو ہوتا ہے وہ اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہے. کچھ تو شرعاً پہلے سے توے ہیں, یعنی اس کے بغیر تو روزہ ہو گیا ہی نہیں, جیسے کھانا پینا اور مباشرت, اس سے ممنوع منع ہونا. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو شریعت میں پہلے سے منع کی گئی ہیں, لیکن اگر وہ کوئی کرے تو اس سے روزہ کمزور ہوگا, روزہ ٹوٹے گا نہیں, روزہ ٹوٹے گا نہیں, لیکن روزہ بہت کمزور ہو جائے گا. جیسے فرماتے کہ بعض لوگوں کا روزہ جو ہوتا ہے وہ صرف ایک فاقہ رہ جاتا ہے, ان کو اس کا روحانی فائدہ نہیں ملتا. جسمانی فائدہ مل جاتا ہوگا لیکن روحانی فائدہ اس کو نہیں ملتا. تو اس وجہ سے انسان کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا. دوسرے حدیث شریف جو ابھی تلاوت ہوئی ہے, فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی آدم کا ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے اس طرح کہ ایک ایک نیکی 10 گنی ہو جاتی ہے, 700 گنی تک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے مگر میں روزہ کہ وہ میرے لیے اور میں خود اس کا جزا دوں گا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ یعنی جیسے بہت بڑا انعام ہوتا ہے اس کے لیے بادشاہ خود آتا ہے اور دیتا ہے, وہ دوسرے لوگوں سے نہیں. مطلب ظاہر ممکن ہے کہ کوئی انعام ڈپٹی کمشنر سے دلوا دے, کوئی انعام مطلب کسی اور بڑے آدمی سے کروا دے, لیکن جو بہت بڑا انعام ہوتا ہے اس کے لیے بادشاہ آتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز کا جو ہے نا مطلب جو ہوتا ہے ان کو انعام دیا جاتا ہے, لیکن روزے کا انعام میں خود دوں گا. بہت بڑی ماشاء اللہ وہ ہے خبر ہے. کیوں فرمایا کہ چھوڑتا ہے روزہ دار اپنی خواہش کو, اپنے کھانے پینے کو میری وجہ سے, یعنی یہ سب کچھ میرے لیے کر رہا ہوتا ہے. بہت بڑی بات ہے, اس کے اندر ایک بشارت ہے. بشارت یہ کہ روزہ دار میں اخلاص توے ہے, روزہ دار میں اخلاص توے شدہ ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر کوئی روزہ نہ رکھنا چاہے, لوگوں کے سامنے بھوکا پیاسا رہے, اندر جا کر کھائے پیے, تو کون کہہ سکتا ہے کہ اس نے کھائے پیے؟ ضرور اس کو کوئی دیکھو کوئی تو نہیں, لوگ اس کو روزہ دار سمجھیں گے لیکن وہ بے روزہ دار نہیں ہوگا. لیکن جو روزہ دار ہے اور اندر بھی نہیں گاتا, تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو یہ نعمت روزدار کو آٹومیٹکلی حاصل ہو جاتا ہے. ایک انگریز کیپٹن جہاز کا, شپ کا, مسلمان ہو گیا تھا. اس نے اپنے اسلام کا جو واقعہ بیان کیا تھا اس میں یہ تھا کہ ایک مسلمان بندرگاہ پر جہاز لنگر انداز ہوا اور مسلمان مزدور وہ سامان کو, یعنی مطلب ہے کہ وہ افلوٹ کرنے لگے. تو ان میں ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا, مجھے پتہ تھا کہ ان لوگوں کے روزے ہیں اور وہ ظاہر عمر کے لحاظ سے بھی زیادہ تھا, مجھے اس پہ بڑا ترس آیا. تو سامان جب انلوڈ ہو گیا تو اس کو میں نے اپنے چیمبر میں بلایا, وہ دروازہ بند کر کے اس کو فریج سے ٹھنڈا مشروب نکال کے دیا کہ آپ پی لیں. اس نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ ہمارا رمضان شریف ہے, ہم روزے سے ہیں. انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے, تبھی تو میں نے آپ کو بلایا ہے, کیونکہ آپ عمر رسیدہ ہیں. تو دروازے میں نے سارے بند کر لی, کوئی آپ کو دیکھے گا نہیں, آپ پرواہ نہ کریں, کوئی آپ کو, مطلب میں سمجھتا تھا کہ ان کے کلچر ہے, لوگوں کے سامنے نہیں کہہ پی سکتے. تو ظاہر مطلب ہے کہ اگر میں اس کو ویسے تنہائی میں دوں گا تو پتہ نہیں ہو, مسئلہ کوئی نہیں ہوگا, ہر ایک اپنے فکر کے مطابق سوچتا ہے. کہتے وہ سخت غصہ ہو گیا, کوئی عرب ملک ہوگا تو اس نے کہا فعین اللہ فعین اللہ فعین اللہ, پھر اللہ کدھر ہے اللہ کدھر ہے اللہ کدھر ہے, یعنی میں اگر یہ کروں گا تو اس کا مطلب کہ پھر میں اس کا میں اللہ کو نہیں مانتا. وہ چلا گیا. کہتے اس بات نے میرے اوپر بڑا اثر کیا کہ کیا عجیب بات اس نے کی کہ اللہ کدھر ہے, اس مطلب اس کا مطلب ہے کہ اللہ جل شانہ کی ایک بڑی حقیقت ہے جو ان کے اوپر ایسی چائی ہوئی ہے کہ اس کو بھول نہیں سکتے. تو کہتے پھر میں نے اسلام کا اسٹڈی کیا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ صحیح مذہب ہے, تو میں مسلمان ہو گیا. تو دیکھو اس کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرمائی. تو رمضان شریف میں اخلاص بائی ڈیفالٹ ہے, آٹومیٹک ہے, خود بخود ہے, اور اگر اخلاص نہ ہو تو پھر روزہ بھی نہیں ہے. اگر روزے میں اخلاص نہیں تو پھر روزہ بھی نہیں ہے, کیونکہ روزہ پھر کیسے رکھے گا. تو اللہ پاک نے جو فرمایا کہ روزہ دار چھوڑتا ہے اپنی خواہش کو, اپنے کھانے پینے کو میری وجہ سے, تو پھر روزہ دار کے واسطے پر اللہ پاک فرماتے ہیں دو خوشیاں ہیں, ایک خوشی افطار کے وقت ہے اور ایک خوشی اپنے رب سے ملنے کی ملاقات کے وقت ہے. افطار کے وقت خوشی جو ہوتی ہے وہ اللہ پاک کا حکم پورا ہونے سے ہوتی ہے, کھانے پینے سے نہیں. بس ایک شخص کا روزہ نہیں ہے وہ بھی اس وقت کا رہا ہے, اور ایک شخص کا روزہ ہے وہ بھی اس وقت کا رہا ہے, خوشی کس کو ہوگی؟ جس کا روزہ ہوگا اس کو خوشی ہوگی نا, کہا تو دونوں نے. اس سے پتہ چلا کہ وہ کیا ہے, اصل میں بنیادی بات کیا ہے, اس کو خوشی کیا ہے, اللہ کا حکم پورا ہوا. اللہ کے حکم پر پورا ہونے پر خوش ہونا ایمان کی علامت ہے, ایمان کی علامت ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اللہ پاک کا حکم پورا ہو جائے. اور دوسری خوشی جو ہوگی وہ اللہ سے ملاقات کے وقت, کیونکہ اس وقت سبحان اللہ اس کو یہ خوشی ہوگی, اللہ کا شکر ہے کہ میں کامیاب ہو گیا, اللہ تعالیٰ سے میں اچھی حالت میں ملاقات کر رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے کہ میں کامیاب ہو گیا, یہ خوشی اس کو ہوگی. جیسے کوئی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے خوش ہوتا ہے, تو اس طرح اس کو خوشی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے. یہ جو بہت بڑی بات ہے, لسہ میں فرحتان کہ دو خوشیاں ہیں رمضان روزے رکھنے کے لیے، روزے رکھنے والے کے لیے، ایک وہ جو افطار کرتا ہے اس وقت، اور ایک وہ جو اللہ پاک سے ملے گا، سبحان اللہ. اور فرمایا اور البتہ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی ہے. روزہ دار کی جو منہ ہے کی بو ہے، جو بدبو آتی ہے خلوف، یہ جو بدبو آتی ہے یہ بدبو اللہ تعالی کو خوشبو سے زیادہ پیاری ہے، کیونکہ یہ اللہ کے لیے ہے. اس وجہ سے بعض حضرات اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے کہ روزے میں مسواک کیا جائے، کیونکہ جب اللہ کو جو چیز پسند ہے تو اس کو کیوں دور کیا جائے. ان کا خیال اس طرف گیا کہ مسواک سے چونکہ بدبو دور ہوتی ہے تو یہ چیز نہیں رہے گی. تو ہمارے جو اکابر ہیں وہ فرماتے کہ نہیں، وہ بدبو جو یعنی روزے سے آتی ہے وہ دانتوں کی اس کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ معدے کی وجہ سے ہوتی ہے. معدہ خالی ہوتا ہے تو معدہ خالی ہوتا ہے تو اس کا وہ جو چیز آتی ہے اسوفیگس سے کراس ہو جاتی ہے، وہ بدبو جو آتی ہے وہ ہے. تو وہ تو آدمی مسواک سے ختم نہیں کر سکتا، بے شک مسواک کر کے دیکھیں وہ ختم نہیں ہوگا. لہذا مسواک کرو، وہ ذات سنت ہے، لیکن وہ جو بدبو آتی ہے معدے سے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی پیاری ہے. اور روزہ ڈال ہے دوزخ سے، سبحان اللہ. اور جب تم میں سے کسی کا کہ روزے کا دن ہو تو اس کو چاہیے کہ نہ فحش بات کہے اور نہ بیہودہ چلائے، اکرام کرے روزے کا اپنی طرف سے اکرام. روزے کو بچانے کی نیت سے، جیسے انسان خطبہ سنتا ہو تو اس وقت حکم ہے کہ خطبہ سنے اور کوئی جائز حرکت بھی ہے وہ بھی نہ کرے، حتیٰ کہ اگر کوئی کڑا ہو گیا اور ایسی حرکت کرنے لگا جس سے خطبہ کے ثواب سے وہ محروم ہوتا ہے تو اس کو اس وقت منع بھی نہ کرے، کیونکہ وہ تو نقصان میں چلے گیا، آپ بھی اپنے آپ کو آپ نقصان میں شامل کریں گے. تو اس کو منع بھی نہ کرے، چھوڑ دیں، بھول جائیں اس کو. اس نے اپنا نقصان کر لیا، بس اس وقت دعوت کی فضا نہیں ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. دعوت کی فضا پہلے ہے، اسے پہلے سے بتاؤ. اس پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، الحمدللہ، اللہ کا شکر، الحمدللہ اس پر عمل ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے، لیکن دلیل اس سے مل گئی. اور وہ ہے کہ میں اکثر میں کہا کرتا ہوں یہ جو مبارک راتیں ہوتی ہیں کہ اس میں بیان نہ کیا کرو، یہ بیانوں کی راتیں نہیں ہوتی، یہ راتیں ہوتی عمل کی. بیان پہلے کر لو، جیسے ابھی بیان ہو رہا ہے نا، یہ بیان ہو رہا ہے تو یہ بیان پہلے کرو اور اس وقت عمل کرو. حتیٰ کہ ہمارے بعض مشائخ اپنے مریدوں کی تربیت بھی چھوڑ دیتے تھے، وہ کہتے ہیں بس اب جو کچھ سیکھا ہے اس پہ عمل کرو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بھائی جس کا خط پہنچا رمضان سے پہلے اس کو جواب دیا جائے گا، رمضان میں جس کا خط پہنچا اس کو جواب نہیں دیا جائے گا. اس کا معمول تھا، بس اپنے معمولات میں لگے رہتے تھے. کوئی آیا حضرت کی صحبت سے فائدہ ہو گیا تو ہو گیا، لیکن یہ نہیں کہ حضرت اپنے معمولات چھوڑ دے کسی کے لیے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ زبردست بات ہے، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ میں بھی یہ چیز تھی. اصل میں ہمارے مشائخ کو لوگوں نے دیکھا نہیں. ہر چیز کا اپنا اپنا ہوتا ہے. دیکھیں اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اللہ جل شانہ کو راضی کرنا بالواسطہ اعمال کے ذریعے سے، اور اللہ جل شانہ کو راضی کرنا بلا واسطہ اعمال کی وجہ سے. دو قسم کے اعمال ہیں. بالواسطہ اعمال یہ جیسے میں بھی بیان کر رہا ہوں، الحمدللہ اس پر اجر مل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک اس پر راضی ہوں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں. یہ بھی ہے قرآن کا کوئی درس دے رہا ہے، حدیث کا کوئی درس دے رہا ہے، فقہ کوئی پڑھا رہا ہے، تبلیغ میں کوئی جا رہا ہے، جہاد میں جا رہا ہے، سیاست کر رہا ہے، دینی سیاست کر رہا ہے، کتابیں لکھ رہا ہے، یہ سارے کام دین کے ہیں اور اس پر اللہ راضی ہوتے ہیں، یہ بالواسطہ ہے. یعنی عمل کوئی کرے گا تو اس کے ذریعے سے اللہ راضی ہوگا. ہاں جی، یوں کہہ سکتے دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا تو اللہ پاک اس سے راضی ہوگا، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے اعمال. تو اس وجہ سے اس کو بالواسطہ کہتے ہیں. بلاواسطہ کے پر اراس اللہ تعالیٰ کے لیے وہ عمل ہے، جیسے ذکر ہے، جیسے درود شریف ہے، جیسے قرآن پاک کی تلاوت ہے، جیسے دعا ہے، ہاں جی روزہ ہے، اعتکاف ہے، یہ سب بلا واسطہ ہے، مطلب وہ براہ راست اللہ کے لیے ہیں، اس میں کوئی اور انوالو نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر محنت کر رہا ہوں اور پھر مجھے اس کا فائدہ ہوگا اور اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. نہیں، یہ نہیں، براہ راست ہے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اب یہ جتنے بھی براہ راست اعمال ہوتے ہیں، یہ ذریعے ہوتے ہیں بالواسطہ اعمال کی مضبوطی کے. اگر یہ اعمال کوئی چھوڑ دے تو بالواسطہ اعمال خطرے میں پڑ جائیں گے. سورہ مزمل کو ذرا دیکھو. ہاں جی، تو یہ بالواسطہ اعمال خطرے میں پڑ جائیں گے. اس وجہ سے بالواسطہ اعمال کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بلاواسطہ والے اعمال ضروری ہوتے ہیں. یہ مشائخ کو پتہ ہوتے ہیں، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، عام لوگ کو اس کے ادراک بھی نہیں ہوتا. مجھ سے ایک دفعہ ایک تبلیغی جماعت کے بڑے اچھے مخلص ساتھی نے پوچھا، نیک آدمی ہے، شبیر سب بتائے، مشورہ دیں، دل اعتکاف کرنے کو بھی چاہتا ہے اور اللہ کے راستے میں یہ وقت لگانے کو بھی چاہتا ہے، کون سے پہ عمل کروں، اعتکاف کروں یا اللہ کے راستے میں یہ وقت لگاؤں؟ یہ صرف اس کی بات نہیں، پہلے میں بھی یہ کرتا رہا ہوں. اس وجہ سے کوئی ایسی بات نہیں کہ میں اس کے اوپر کوئی الزام لگا رہا ہوں. پہلے ہم بھی الحمدللہ آخری عشرے میں وقت لگایا کرتے تھے. ہوتا تھا ہمارے میں ایسی چیزیں تھی. کئی بار ہمارا جو 27ویں ہے اور ایونٹ میں آیا، کبھی کسی جماعت میں چلتے وقت آیا. تو یہ چیزیں تو ہماری تھی، مطلب ظاہر ہم بھی ایسے ہی تھے. لیکن اس وقت چونکہ اللہ کا شکر ہے کہ مشائخ کو دیکھ لیا، کچھ اللہ تعالیٰ نے بات سمجھا دی، تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا کہ ان ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ نکاف سے ہم تو اعتکاف کرتے، لیکن پھر آپ بھی کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تبلیغ کرنے والا تو کوئی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی تبلیغ تو ہم سیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا. بلغوا عنی، بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے لو اور جو بے شک ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، تو لیں گے ہم کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے نا. تو ہم نے تو ساری چیز اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہ بھی لے لو، ان ایام میں کیا لیا کیا کیا ہے وہ بھی لے لو. کہ تو بس سمجھ گیا، میں نہیں یار، میں اعتکاف کر رہا ہوں. یہی بات ہوتی ہے، سمجھ کی بات ہوتی ہے. تو الحمدللہ رمضان شریف میں مقامات قبولیت کے بہت ہیں، بہت ہیں. ڈٹ جاؤ اللہ کے سامنے، مانگو اللہ تعالیٰ سے، خوب مانگو. سحری کے وقت مانگو، بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوتا ہے، بہت دیا جاتا ہے. اور تہجد پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. پہلے تہجد کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، وہ اٹھنا ہی مشکل ہوتا ہے، تبھی تو اس کو تہجد کہتے ہیں، وہ اٹھنا ہی مشکل ہوتا ہے. رمضان شریف میں آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھتے، آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں. لیکن سحری کا وقت وہی ہے جو تہجد کا ہے. لہذا اگر آپ مثال کے طور پر سحری کے لیے 3 بجے اٹھنا چاہتے ہیں آج کل کے لحاظ سے، تو 2:45 اٹھ جائیں، وہ جلدی جلدی وضو کر کے چند رکعتے تہجد کی پڑھ لیں, دعا کر لیں اور سحری کھا لیں. پھر اخیر میں جب بالکل آخری وقت ہو جائے, چند لمحے, اس میں بھی اللہ پاک سے مانگو, اللہ پاک سے مانگو. وہ قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں. بڑی زبرست, بڑا زبرست موقع ہے. پھر دیکھو ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگ سکتے ہو, ہر وقت مانگ سکتے ہو, لیکن یہ بڑے قبولیت کے مواقع ہوتے ہیں. ہر نماز کے بعد, فرض نماز کے بعد قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. افطار کے وقت لاکھوں لوگوں کو جہنم سے چھڑایا جاتا ہے, آپ بھی ان میں سے ایک ہونے کی کوشش کریں اور اللہ پاک سے مانگیں. اس کا بہت آسان طریقہ ہے, جس تہجد کا میں نے بتایا, چونکہ میں بیان خواتین سے کر رہا ہوں تو خواتین کے لیے خصوصی بات ہے. خواتین بیچاریاں, باقی مرد تو بیٹھے رہتے ہیں نا, چلے جو اپنے اعمال کر رہے ہوں گے, لیکن خواتین کو اسی وقت کام ہوتا ہے, کیونکہ سب نے افطاری کھلانی ہوتی ہے, افطاری تیار کرنی ہوتی ہے. لہٰذا بیچاریاں مصروف ہوتی ہیں, کام میں مگن ہوتی ہے, یہ کرو وہ کرو, یہ چیز آگے پیچھے, ہاں جی کبھی ادھر سے چیز لے لی کبھی ادھر سے, اسی میں اللہ اکبر اذان ہو جاتا ہے, نہ دعا کا موقع ملتا ہے نہ کس کا, بس بعض دفعہ چلتے چلتے ان کا افطار ہوتا ہے. سامان لاتے لاتے کھجور منہ میں ڈال دیا اور افطار ہو گیا. افطار تو ہو جاتا ہے, لیکن جو موقع ہے اس کو تو ضائع نہیں کرنا چاہیے نا. تو اس کا طریقہ بتاتا ہوں. جیسے میں نے سحری کا بتا دیا کہ تھوڑی دیر ذرا جلدی 15 منٹ اٹھیں, تو یہاں 15 منٹ نہ کریں, یہاں 5 منٹ پہلے شروع کریں. جن افطاری کا حساب لگاؤ کہ افطاری کا ٹائم اس پر داخل ہوتا ہے اور میرا افطاری کی تیاری میں اور سرو کرنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. ہاں جی, تو اگر مثال کے طور پر یعنی آج کل کے حساب سے کچھ 7:45 افطار ہونا ہے, تو آپ ایسے شروع کر لو کہ 7:45 تو 6:45 کے بجائے شروع کرنے کے 40 پہ شروع کرو. ہاں جی, 45 پہ شروع کر دو, 45 پہ نہ شروع کرو, 45 پہ شروع کرو, 5 منٹ پہلے, تاکہ آپ کا 5 منٹ پہلے سارا کچھ ختم ہو جائے. اب سب چیزیں رکھ لی, سب لوگ آرام سے بیٹھ جائیں, کھانے کو نہ دے کے, کھانا آپ کے پاس ہی ہے, کہیں جانا جائے گا نہیں. ہاں جی, اب آپ نے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. کھانا آپ کے ماشاءاللہ سن رہے ہیں نا, اذان تو سن لیں گے نا. ہاں جی, تو بس کھانا سامنے پڑا ہوا ہے, کان اذان کی طرف لگے ہوئے ہیں, اور زبان پہ دعا شروع کر لو, دعا شروع کر لو. اللہ کا شکر الحمدللہ ہمارے ہاں بھی دعا ہوتا ہے. تو اسلام آباد والے جو لوگ ہیں, راولپنڈی کے لوگ ہیں, وہ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو سکتے ہیں. آن کر دے, انشاءاللہ ہماری اجتماعی دعا ہوتی ہے, اس میں شامل ہو جائے. تو الحمدللہ دعا تو یہاں سے ہوتی ہے. تو اس طریقے سے ماشاءاللہ آپ کا یہ دعا کا موقع جو بہت بڑا موقع ہے ضائع نہیں ہوگا, جو بہت بڑا موقع ہے. پھر الحمدللہ اس میں ایک بہت بہترین نظام ہے اس رمضان شریف میں, اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے, وہ ہے تراویح. تراویح, یہاں پر ایک میں غلطی دور کروں, یہ بعض لوگ پہلے کہتے تراویح, جو مطلب جس کو تہجد نہیں ہے رمضان شریف میں, وہ کہتے بس تراویح پڑھ لیا تو تہجد نہیں ہے, وہ تہجد سے انکار کر دیتے. تو ان کے پاس, ان کے لیے ہمارے پاس ایک جواب تھا. ہم کہتے تھے کہ بھائی اگر تہجد نہیں ہے تو تم کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں غیر رمضان میں 8 سے زیادہ 11 رکعت سے نماز نہیں زیادہ نہیں پڑھی, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. ہاں جی, تو غیر رمضان میں تو ظاہر مطلب ہے کہ جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تہجد ہی ہو سکتی ہے, وہ تو تراویح نہیں ہو سکتی, وہ تو تہجد ہی ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب وہ تہجد کے لیے فرما رہے ہیں, تو تراویح پر حکم لاگو نہیں ہوتا, تراویح پر حکم لاگو نہیں ہوتا. یہ باتیں سن سن کر سن سن کر سن ہو گئے. نتیجتاً ان نے ایک بہت بڑی غلطی کر لی. یہ میں نے ابھی ابھی ان سے سنا ہے ایک پروگرام میں. ان نے کہا کہ تراویح وراویح کوئی نہیں, وہی تہجد ہی ہے, وہ تہجد ہی جاری ہے, رمضان میں تراویح نہیں ہوتی. تو اسی کو تہجد کی نماز کو تراویح کہتے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں تراویح کا لفظ ہے, ترویح کا لفظ نہیں ہے. ابھی تک دیکھ لو, نیٹ پر دیکھو, کتابوں میں دیکھو, تراویح کا لفظ ہے نا. تو تراویح, تراویح کا مطلب ایک سے زیادہ. تو آٹھ میں تو صرف ایک دفعہ آئے گا, اگر آٹھ ہے تو اس میں صرف ایک دفعہ ترویح آئے گا, تو اس پہ تراویح کا حکم لگتا نہیں ہے. تو اس کا مطلب کم از کم آٹھ سے تو زیادہ ہے. تو آٹھ سے زیادہ ہے تو کم از کم آٹھ والی بات تو جھوٹ ہو گئی نا, وہ تو غلط ثابت ہو گئی. اب بیچارے اس کو لانے پڑ گئے. اس لیے کہتے بھائی کہاں تک جھوٹ کا سہارا لو گے, صحیح بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ چاروں اماموں سے جو ثابت ہے 20 رکعت کم از کم. میں جرمنی میں تھا, جرمنی میں مسجد دور دور ہوا کرتی تھی, ظاہر ہے ہمارا ملک نہیں ہے, مسلمان ملک نہیں ہے. تو ہم نے ایک جگہ تراویح کا بندوبست کر لیا. اس دن مجھے آگے کیا عشاء کی نماز کے لیے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھائیں. اور چند دن پہلے میں نے انہی عربوں کا ایک کتاب پڑھی تھی, وہ کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ, وہ جن مطلب ایک کتاب ہے ان کی, وہ میں نے پڑھی تھی. چونکہ میرے پاس اپنی کتابیں تھی نہیں, اس میں نے پڑھا تھا کہ احناف کے نزدیک 20 رکعت ہے, شوافی کے نزدیک 20 رکعت ہے, حنابلہ کے نزدیک 20 رکعت ہے, اور مالکیہ کے نزدیک 36 ہیں. یہ میں نے پڑھا تھا, انہی دنوں علم نیا نیا تھا, تازہ تھا. تو میں نے جب 4 رکعت عشاء کی پڑھائی تو میں نے کہا سنتوں کے بعد پھر انشاءاللہ تراویح پڑھیں گے. عند الاحناف 20 رکعہ, عند الحنابلہ 20 رکعہ, عند الشوافی 20 رکعہ, عند المالکیہ 36 کم تصلون معی. میں نے کہا شوافی کے نزدیک 20 رکعت ہے, حنابلہ کے نزدیک 20 رکعت ہے, حناف کے نزدیک 20 رکعت ہے, مالکیہ 36 کہہ رہے ہیں, کتنا نماز میرے ساتھ پڑھنا چاہتے ہو؟ سوال کیا میں نے. جو صدر جلسہ تھے وہ بڑے جھولی طبیعت کے تھے, تو ایک مالکی بیٹھا ہوا تھا وہاں مصر کا, اس کو دیکھ کر کہا انت مالکی, کیا مالکی ہیں؟ اس نے کہا نا اسلی ماک اشرون, میں آپ کے ساتھ پاس جانا بجن ہوئے 20 رکعت پڑھ لوں گا. سبحان اللہ, پھر الحمدللہ سب نے میرے ساتھ 20 رکعت الحمدللہ پورا مہینہ پڑھی, شکر اللہ کا. اتنے میں ہمارے ایک بھائی تھے ان دنوں اسلام یونیورسٹی میں, انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے 8 رکعت شروع کر دی تھی. مجھے ایک اور بھائی نے ٹیلی فون کیا, نہیں وہ خط بھیجا کہ وہ تو 8 رکعت پڑھ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ اس کو کہو, جواب دیا کہ عرب میں تیرے بھائی کے پیچھے 20 رکعت پڑھ رہے ہیں, تو تجھے شرم نہیں آتی وہ 8 رکعت پڑھتے ہوئے؟ ہاں جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں بالکل واضح ہیں. افسوس لوگ آسانی کی وجہ سے اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں. بھائی اس کی کوئی ہے حکمت ہے, کوئی اس کے اندر اللہ پاک نے دینا ہے, اس کو کیوں اپنے لیے بند کرتے ہو؟ اپنے لیے کیوں بند کرتے ہو؟ اللہ پاک نے دینا ہے. دیکھو نا, واستعینوا بالصبر والصلاة, اللہ پاک سے لو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے. تو صبر کا ایک روزے کا معنی ایک صبر بھی کر لیتے ہیں, ہے نا, روزے کا ایک معنی صبر بھی کر لیتے ہیں. تو صبر کے ذریعے تو آپ لے ہی رہے ہیں, تو نماز بھی تو بڑھایا گیا نا اس میں, وہ تراویح ہے. باقی نماز تو ویسے بھی موجود ہے لیکن تراویح اسپیشل ہے یہ اس کے لیے, رمضان شریف کے لیے. تو وہ بھی آپ کو دیا تاکہ اس سے روزے کے ذریعے بھی لو اور اس کے ذریعے سے بھی لو, مطلب نماز کے ذریعے سے بھی لو. تو اس وجہ سے مطلب یہ ایک افسوس کرتا ہوں کہ بعض لوگ ایک انعام ملنے والا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے. بہرحال فرمایا اللہ جل شانہ نے بس اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم مباشرت کرو ان بیوی باندیوں سے اور طلب کرو اس سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لکھ دیا، اور کھاؤ اور پیو جہاں تک کہ سفید داری فجر کی ظاہر ہو جائے، رات کی سیاہ داری سے، پھر روزہ کو رات تک پورا کرو. یعنی پتہ چل گیا کتنا روزہ ہے، روزہ کتنا ہے. کلو وشربو حتی یتبین لکم من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الی اللیل. تو یہ مطلب یہ کہ اس کو پورا کرنا ہے. تو اب دیکھیں سفید داری اور سیاہ داری، یہ قرآن کی طرف سے ہے. یعنی جو سفیدی اور سیاہی کے درمیان امتیاز ہو جائے، پتہ چل جائے، تو بس وہ وقت ہے. اور حدیث شریف میں اس کی جو تشریح آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جب روشنی اس طرح اونچائی کی طرف، مطلب وہ کیا ہے، ہو تو وہ صبح صادق نہیں ہے. جب اس طرح ہو یعنی کل کے، تو وہ صبح، اس کا مطلب ہے، پھر اس کے تشریح شارحین نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ جب اس کی افق پر پھیلاؤ جو ہے اس کی بلندی سے زیادہ ہو تو صبح صادق ہو جاتا ہے. جب افق پر پھیلاؤ جو ہے اس کی بلندی سے زیادہ ہو، چونکہ یہ سورج کی روشنی سے ہوتا ہے، تو سورج کی روشنی ایک حالہ بناتا ہے، دائرہ بناتا ہے، دائرہ مطلب پورا دائرہ بنتا ہے. وہ روشنی افق پر پھیل جاتی ہے، تو اب افق پر تو دائرہ نہیں بنے، وہ کیا کرہ تو نہیں بنے گا نا، افق پر ایک کوس بنے گا، کیونکہ سورج ابھی نیچے ہے، افق سے نیچے ہے. تو کیا ہوگا، اس کا کچھ حصہ اوپر ہے افق سے، تو جو بھی حصہ اوپر ہے وہ ایک کوس کے شکل میں ہے. تو دائرے کا کوئی بھی کوس لے لو تو اس پہ شرط پوری ہوتی ہے کہ اس کی لمبائی، اس کی پھیلاؤ جو ہوتا ہے افق پر، وہ اس کی اونچائی سے زیادہ ہوگی. کوئی بھی کوس لے لو، کیا خیال ہے، دائرے کو آدھا آدھا کر لو پھر بھی ایسا ہے، چوتھائی سے کر لو پھر بھی ایسا ہے، تھوڑا سا ایسا کر لو پھر بھی ایسا ہوگا. ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سورج کی روشنی ہے اصل میں وہی صبح صادق کا ظہور اس سے ہوتا ہے. تو اس سے پھر یہ ہے کہ مطلب ہے، اس پر الحمدللہ بہت بڑی لمبی تفصیل ہمارا مقالہ ہے اس پر کہ 18 درجے پر یہ صورت صحیح ثابت ہوتی ہے. تو آج کل کچھ لوگوں کے نقشے 15 درجے کے افق پر، 15 درجے کے بلندی پر ہوتے ہیں، وہ غلط نقشے ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں کے فتوے اسی پر ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، اور جو ہے نا مولانا شریف احمد صاحب، اور اس طرح اور کابر مولانا شکلائی صاحب، ان سب کا جو ہے نا مطلب کیا تھے، وہ یہی تھا. تو الحمدللہ ہم اسی پر عمل کرتے ہیں. درمیان میں جو مرجوح روایتیں ہیں اس کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے. تو ایسے لوگ ممکن ہے کہ آپ تک بھی پہنچے، تو آپ نے وہ نقشے استعمال نہیں کرنے. الحمدللہ ہم نے یہاں کے کم از کم اسلام آباد اور پنڈی کا تو نقشے ہے ہی، یہاں سے تو ہم چاپ کے تقسیم کر لیں گے. لیکن جو نقشے ماشاءاللہ ہم نے پورے لوگوں علاقوں کے لیے بنائے ہوئے ہیں، یعنی نیٹ کے اوپر موجود ہیں، tazkiya.org پہ اب سیر رفتار کے نقشے اگر دیکھیں تو الحمدللہ پاکستان بھر کے تقریباً ہر علاقے میں، بہت تھوڑے کم رہ گئے ہیں، وہ سب کے نقشے موجود ہیں. تو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ان نقشوں پہ آپ عمل کر سکتے ہیں. اگر کسی کو پتہ نہ ہو تو ہمیں وہ کر لے، تو ان کو بھیج دیں گے انشاءاللہ. یہ بات مطلب جو ہے انشاءاللہ العزیز آپ کر سکتے ہیں. تو یہ پھر میں نے کیا کہ اول تو اس کے اوقات کی بھی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ نے وقت سے پہلے افطار کر لیا پھر بھی ٹھیک نہیں ہے، روزہ نہیں ہوا، اور وقت کے بعد رکھ لیا پھر بھی نہیں ہوا. تو سحری میں احتیاط یہی ہے کہ احتیاط کو پہلے کر دیں، یعنی گویا کر چار بج کر 15 منٹ پر لکھا ہے سحری کا ختم ہونا, تو نہیں صبح صادق کا, تو اب سے 3 منٹ پہلے 4:12 پر ختم کرو. حضرت بھی مذہب کا طریقہ تو یہ تھا کہ کافی پہلے وہ ختم کر لیتے, تو اس کا یہ ہوگا کہ مطلب آپ کا روزہ محفوظ ہو رہ جائے گا, شک میں نہیں رہیں گے آپ. اور افطاری میں یہ احتیاط ہے کہ آپ تھوڑا سا بعد میں, یعنی 3 منٹ بعد کر لو, یہ بات ہے. کیونکہ اس کی وجہ فقہ کا مشہور قاعدہ ہے کہ شک یقین کو زائل نہیں کرتا, شک یقین کو زائل نہیں کرتا. اب چونکہ روزہ رات تک پہنچانا ہے اور دن جاری ہے, تو جب تک دن کے گزرنے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک آپ روزہ افطار نہیں کر سکتے. تو یقین تب ہوگا جب احتیاط کا وقت بھی گزر جائے گا. بعض لوگ احتیاط کے لفظ سے مستحب مراد لیتے ہیں کہ مستحب ہوگا, یہاں مستحب نہیں ہے, افطار کے لیے مستحب نہیں ہے. ہاں سحری کے لیے مستحب ہے, سحری کے لیے مستحب ہے, افطاری کے لیے مستحب نہیں ہے. کیونکہ افطار میں یہاں تک ہے, مطلب جنب ہوئی الا غسق اللیل ثم اتم الصیام الا اللیل, تو اس کا مطلب لیل کا ہونا یقینی ہونا چاہیے. تو وہاں تو پھر افطار میں تو آپ بالکل نہیں کر سکتے, واجب ہے. ہاں البتہ سحری میں اس لیے مستحب ہے کہ اس میں رات یقینی ہے اور دن ابھی جس کو کہتے ہیں نا شک میں ہے. لہذا اگر کسی نے اس مشکوک وقت میں رکھ لیا تو اس کو دوبارہ رکھنا نہیں پڑے گا, لیکن ایک مستحب سے رہ گیا. تو اگر چند منٹوں سے مستحب پر بھی عمل ہو جائے تو اچھی بات نہیں ہے. ہاں جی, تو سحری کے وقت مستحب ہے, لیکن مستحب بھی اس وقت تک ہے جب تک رات کے دن کے اندر شک ہے. دن یقین ہو گیا پھر مستحب نہیں ہے, پھر واجب ہے بلکہ فرض ہے. اگر یقین ہو گیا تو یقین کیسے ہو گیا, 3 منٹ کے بعد تو یقین ہو گیا. تو اس وجہ سے ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے, یہ بنیادی مسئلے ہیں. ارشاد فرمائے کہ سحری کا آیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. متفق علیہ. اس وقت بعض لوگ جو سو جاتے ہیں نا, سست لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی فجر کے لیے اٹھیں گے, ٹھیک ہے ان کے روزہ ہو جائے گا, لیکن برکت سے محروم ہو گئے, برکت سے محروم ہو گئے. فرمایا جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو اس کو چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے کیونکہ برکت کا سبب ہے, بس اگر نہ پاوے کوئی کھجور کو تو چاہیے کہ پانی پر افطار کرے کیونکہ پاک کرنے والا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے, وہ دعائیں تو الحمدللہ افطاری کی کئی ہیں, ایک مطلب دعا جو ہے نا وہ اس میں مطلب وہ آتی ہے, تو ہاں مطلب اس کا ترجمہ ہے کہ تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر افطار کیا, اور یہ بھی ہے کہ پیاس گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا اگر خدا نے چاہا. تو یہ مطلب ہے کہ لیکن اس میں یہ کہ ماضی کا صیغہ ہے, ماضی کا صیغہ افطار کے وقت کا ماضی کا صیغہ, تو اس کا مطلب افطار کر کے دعا کرو. کیا خیر ہے پہلے والی؟ ہاں علی کا نہیں, اس میں کیا ہے الفاظ کیا؟ سم تو وبکا امن تو والے کا توکل تو. ہاں بولے عرض کی کا افطر تو, افطار کر لیا نا یا میں افطار کر رہا ہوں, تو ماضی گئے تو بس افطار کر کے دعا کروں. ٹھیک ہے, مطلب بس ماضی کا سیکھا ہے تو بس افطار کر کے پھر اس پہ دعا پڑھو. ٹھیک ہے, بس سمجھ آ رہی نا. اور یہ دوسرے دعا میں بھی ماضی کا سیکھا ہے. ہاں تو کیا افطار تمہیں؟ تو یہ مطلب ظاہر ہے یہ کسی نے کہا ہے, ویسے میں اتنا قابل نہیں ہوں, کسی نے لکھا ہے اس کی یہ بات کہ مطلب یہ جب ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ دعا کرو. ٹھیک ہے نا, تو بہرحال یہ کہ دعا کرو, دعا کا موقع ہے. اس سے پہلے تو دعا کرو گے نا, وہ جو دعائیں ہیں افطاری کے وقت کے, اس سے پہلے اپنی زبان میں دعا کرو, جتنی دعائیں کرنا چاہتے ہو کرو, پھر افطار کر لو پھر اس کے بعد یہ دعا کرو. ہاں جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئات وتوفنا من الأبرار. يا الله رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے, اے اللہ اس کو ہمارے لیے انتہائی مبارک مہینہ بنا دے. یا اللہ نتیجے کے اعتبار سے ہم اس کی ناقدری کی وجہ سے محروم نہ ہو جائیں. یا اللہ العالمین رمضان شریف کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ جس طرح جو شاہ نشان ہے رمضان کا اس طریقے سے یا اللہ العالمین ہمیں رمضان شریف کی جملہ برکات عطا فرما دے اور اعمال کی توفیق عطا فرما. تراویح بھی انتہائی خوب اقبال تراویح یا اللہ نصیب فرما دے. روزے بھی یا اللہ انتہائی یا اللہ قبولیت والے روزے نصیب فرما دے. اس کے افطاری کے وقت دعائیں, سحری کے وقت کی دعائیں, تراویح میں دعائیں, یا اللہ ساری دعائیں ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ اس میں ہم سے زیادہ راضی ہو جا. اور یا اللہ العالمین ہمیں ہدایت عطا فرما, ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے. یا اللہ العالمین یہ جو وبلا آئی ہوئے, وبا آئی ہوئے, یا اللہ اس کو دور فرما دے. اللہ مرفع عنا البلاء والوباء, اللہ مرفع عنا البلاء والوباء, اللہ مرفع عنا البلاء والوباء. تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما دے. یا اللہ جو ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں وہ سازشوں کی وجہ سے یا اللہ العالمین اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں, یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے کہ شر سے محفوظ فرما. اللہم نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم. اللہم نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم. اللہم نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انک التواب الرحيم. وصلی اللہ علیہ وسلم.